جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عشق رسول، یعنی ان کا عشق رسول بیان کیا جائے گا۔ آپ کی زندگی عشق رسول سے تعبیر ہے، اہل بیت کی خدمت ہو، نبی پاک کی سنت پر عمل ہو، اطاعت رسول ہو، نبی پاک کی شان اقدس بیان کرنا ہو، حضور پر اپنا مال قربان کرنا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی لگاؤ، والیہان عقیدت ہو، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق اور محبت، اور ان کے لیے فرامین جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، یہ تمام کے تمام ہمارے دل میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھی اجاگر کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے دل میں اس بات کو بھی پیدا کرتے ہیں کہ جیسا عشق رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ہمیں بھی اس عشق رسول کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر عشق رسول کو بڑھانا چاہیے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیے۔ موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ آج سیدنا عثمان غنی جو کہ خلیفہ سیوم ہیں، یعنی تیسرے خلیفہ ہیں، اور بڑا مرتبہ آپ کا ہے، آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے القاب میں ذنورین ہے، نبی پاک علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد ایک کے آپ کے عقد میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، بڑا مقام ہے۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر کے جنت کو خریدا، مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کے عشق رسول پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان حفیظ مدنی تشریف فرمائیں۔ عرفان بھائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول اور محبت اہل بیت پر ایک واقعہ میں نے عرض کیا، یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی پاک کی خدمت، آپ کی آل کی خدمت، آپ کے اصحاب کی خدمت، آپ کی امت کی خیر خواہی، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاص حصہ رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت، پھر حضور پر جان نثار کرنے، اپنے مال کو نچھاور کرنے کے حوالے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے اضافہ بھی ہو، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انداز عشق رسول میں پتا چلے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے مال کو کس طرح خرچ کیا کرتے تھے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے سلیکٹ فرمایا۔
سبحان اللہ،
کیا اعزاز ان کو ملا۔ دنیا میں جتنے بھی درجہ بندیاں کی جاتی ہیں نیک لوگوں کی، اس کا استحقاق تو ہو سکتا ہے، لوگ ولی، غوث، قطب ابدال، اوتاد کے مراتب تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر صحابی جیسا وصف عظیم صرف انہی کو حاصل ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا اس کام کے لیے۔ اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا،
ٹھیک، اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا،
کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی ڈیفینیشن یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہو اس وقت کے اندر، لہٰذا وہ دروازہ تو اب یوں کلوز ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یوں بھی ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ دین جب نازل ہوا تو براہ راست جنہوں نے قرآن پاک کے نزول کا مشاہدہ کیا، اچھا وہ حالات جب وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی اس اعتبار سے دیکھا جائے، وہ اپنی ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، ایک مائنڈ سیٹ چلا آ رہا تھا، برسوں سے چلا آ رہا تھا
جاہلیت کا دور،
جو سارے معاملات تھے. اس وقت ان لوگوں نے اپنے ان باطل عقائد کو چھوڑا.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے اور اپنے قلب مبارک میں ایمان کو یوں بھر لیا.
صحیح.
اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مثالیں قائم کر گئے کہ نہ ان سے پہلے اس طرح کی شواہد ملتے ہیں، نہ ان کے بعد ایسے معاملات سننے میں آتے ہیں.
جی.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارا آج موضوع ہے، آپ تو مسلمانوں کے، آپ نے بیان فرمایا، تیسرے خلیفہ ہیں.
بالکل.
آپ کا رتبہ صحابہ کرام میں سے، افضل و اعلیٰ صحابہ کرام میں سے آپ ہیں.
جی جی.
اور دیگر آپ کے فضائل احادیث طیبہ میں موجود ہیں. عشق رسول تو ہر صحابی کا وصف ہے نا.
بالکل.
یہی ان کی پہچان ہے، یہی ان کا دین و ایمان ہے. تو آپ نے بات کی، کوئی ایسا یونیک سا واقعہ بیان کیا جائے. تو جامع المعجزات میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں آ کر عرض کیا، آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور دعوت بھی آپ کے اصحاب کے ساتھ ہو، آپ بھی تشریف لائیں، آپ کے صحابہ بھی کرم فرما ہوں.
ماشاءاللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی دعوت کو قبول فرما لیا.
واہ واہ.
اور جب وہ مقررہ وقت آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر کی طرف تشریف فرما ہوئے.
جی ماشاءاللہ.
اب یہاں ایک حضرت عثمان غنی نے ایک ایسا عمل کیا جو نارملی نہیں کیا جاتا تھا.
اچھا.
وہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ اقدس سے تشریف لائے اور آپ نے چلنا شروع کیا، تو آقا نے قدم مبارک اٹھایا تو آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا.
اچھا.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھا رہے ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں،
گنتے جا رہے ہیں،
گنتے جا رہے ہیں. فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. پہلے تو اس کے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان.
واہ واہ.
یہ صحابہ کرام کا بڑا پیارا انداز ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض یوں کرتے ہیں، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی ہماری معزز ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز جو ہیں، آقا ہم تو آپ پر فدا ہیں ہی، ہمارے والدین بھی آپ پر قربان. اس کے آقا میری نیت یہ ہے، ارادہ میں نے یہ کیا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر میں تشریف لائیں اتنے ہی غلام میں آزاد کروں.
سبحان اللہ. اللہ کیا بات. کیا بات.
یعنی کیسا نرالا، ایک یونیک ان کا سوچ،
تعظیم رسول کا انداز.
اللہ اللہ.
آئے آئے.
یعنی صحابہ کرام کے نا اگر ہم سیرت پڑھیں تو ایسے ایسے اچھوتے ان کے واقعات ملتے ہیں. کیسے وہ سوچتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آقا کی تعظیم اور توقیر کے لیے کیا کیا انداز وہ اپناتے تھے.
یہ کہ غلام اس وقت جو بیش قیمت، بہت زیادہ قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اس کو آزاد کرنا، پھر ایک قدم کے بدلے ایک غلام. پتہ نہیں کتنے قدم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے گھر کی طرف بڑے ہوں گے. اگر ہم سپوز کر لیں 100 قدم بھی تھے تو 100 غلام آزاد کرنا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی. ہم اگر غور کریں کہ ہم اگر اپنے مال کو قربان کرنے یا خیرات کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے ہیں کہ کئی قدم ہوں گے حضور کے اور اس پر کئی غلام آزاد کیے جانے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی عشق رسول کا، تعظیم مصطفیٰ کا انداز ہے. واہ.
اور یہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ان کے اندر یہ چیز تھی،
جی،
تعظیم کے لیے وہ کوشش کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ڈفرنٹ انداز، غلام آزاد کرنا جسے آپ نے کیا. اچھا اسلام تو الحمدللہ آیا تو اسلام نے یہ اب غلامی کو ختم ہی کر دیا بتدریج. ایسے احادیث طیبہ میں جہاں فرمایا گیا اگر کسی کے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو غلام آزاد کر دے.
مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے،
قرآن پاک کی آیات میں کفاروں کا ذکر ہے، احادیث طیبہ میں ذکر ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد بھی کیا
اور آزاد کی ترغیب بھی دلائی،
اور پھر ان کو وہ درجات بھی عطا کیے، اپنا قرب بھی نوازا اور اس طرح ان کو ایک ان کو ریسپیکٹ بھی دی.
صحیح.
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو یہ کہ آپ کے مہمان نوازی،
سبحان اللہ،
اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک یونیک انداز.
بالکل ہے.
ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ تعظیم اور توقیر میں اگر کوئی ایسا انداز اپنایا جائے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو،
جی جی،
اور وہ شریعت مطہرہ کے اگینسٹ نہیں ہے،
آئے آئے،
شریعت سے ٹکرا نہیں رہا، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں.
صحیح. حضرت عثمان غنی کو کس نے سکھایا تھا کہ یہ کرنا ہے؟
کون سی آیت میں آیا تھا؟
جی جی.
کیا کسی حدیث میں ایسا بیان کی؟
بلکہ انہوں نے ان کے دل کی یہ بات تھی کہ میں حضور پر اپنا مال قربان کر دوں.
سبحان اللہ.
اور انہوں نے یقیناً یہ احادیث اور اس طرح کے مفاہیم سنے ہوئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ تمام جہان والوں سے جو ہے زیادہ پیارے آقا کو محبت کی جائے. یقیناً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو انداز اختیار کیا. پھر وہ اسی واقعے سے جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بھی اس کو ملا لیا جائے تو ان کا عشق رسول بھی اور خانوادہ نبوت اہل بیت اطہار کے گھر کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. حضرت علی نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں چلی گئیں. عرض کی کہ مولا عز و جل کہ تیرے نبی کے غلام حضرت عثمان نے تو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا, ہمارے پاس تو غلام نہیں. مولا اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قدم میرے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے بدلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے. تو یقیناً یہ بھی محبت ہے, امت کی خیر خواہی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انداز تعظیم اور لگاؤ تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز. اچھا, پھر اسی دعوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو خالی آپ نے اعلان نہیں کیا بلکہ اتنے غلام آزاد بھی کی روایتوں میں لکھا ہے یہ. اور پھر اسی طرح ایک نہیں کئی واقعات اس طرح کے عرفان بھائی ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا انہوں نے ذکر کیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر بات ہو رہی ہے اور جس کو عشق رسول ہوتا ہے غلام محی الدین بھائی وہ دین میں مستقیم ہوتا ہے, ثابت قدم ہوتا ہے اور وہ اس کے قدموں کو جو نا تزلزل نہیں ہوتا, وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. یعنی ایمان کے ساتھ دین کے ساتھ ایسی وابستگی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے مگر دین کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان غنی کی دین پر, ایمان پر, محبت رسول پر, دامن مصطفیٰ سے وابستگی پر جو استقامت ہے اس پر آپ کچھ ذکر فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے ذوالنورین,
جی,
اور آپ ان چار اصحاب میں سے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ جو چار اصحاب ایمان لائے ان میں سے میں چوتھا ہوں.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور دین پر استقامت یہ آپ کا حصہ تھا. آپ کی دین پر استقامت, مرحبا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو آپ پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے. آپ کو اذیتیں دی گئیں, تکلیفیں دی گئیں اور اس بات پر مصر کیا گیا, آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں اور اسلام کے منکر ہو جائیں. یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا ابو الحکم ابن عاص یہ اس نے اتنی تکلیف دی کہ آپ کو ایک رسی سے باندھ دیا.
استغفر اللہ.
یعنی صرف اس بات پر کہ تم ایمان لے کر کیوں آئے.
آئے آئے.
اور ایسے کئی صحابہ کرام علی مریدوان ہیں کہ جن کو صرف اس بات پر تکلیف دی جاتی تھی کہ تم ایمان لے کر کیوں آئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام لے کر آئے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو آپ کے چچا نے جو کہ مشرک تھا اس نے آپ کو رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ اسلام کا انکار کر دو, منکر ہو جاؤ, اسلام سے پھر جاؤ اور اپنے آبا اجداد کے دین کی طرف لوٹ آؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی محبت دل میں ایسی جاں گزی ہے کہ اب جان جاتی ہے تو جائے, اسلام سے ہرگز پیچھے نہیں
ہٹتا.
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین پر استقامت, آپ نے تکلیفیں سہی, آپ نے اذیتیں برداشت کی لیکن آپ کے دل میں ایمان گویا کہ ایسا نقش ہو گیا تھا کہ آپ نے فرمایا جان جاتی ہے تو جائے, اب نبی کے دامن کو ایک دفعہ تھام لیا تو چھوڑنے نہیں ہے.
دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یا گاہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ.
اچھا, بعض اوقات ایسا بھی روایتوں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے کر آتے تھے اور نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرماتے کہ ان کی مدد کرو.
صحیح.
ان کی مالی مدد کرو تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور اسلام میں آنے کے بعد ان کو بہت زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے. ایک طرف کفار مکہ, قریش مکہ کی تکالیف اپنی جگہ تھیں, اذیتیں تھیں, لیکن بعض اوقات لوگ اس وجہ سے بھی ایمان لاتے کہ کچھ مدد ہو جائے گی.
صحیح.
یعنی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے گی, ہمارے جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تو وہ مسلمان ہو جاتے, ایمان لے کر آتے. بعض اوقات ایمان اس غرض سے لے کر آتے کہ ہماری مدد ہوگی, لیکن جب ایمان لے آتے نا ان پر کتنی ہی تکلیفیں آ جاتی ہیں, وہ ایمان سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان اور اسلام اور دین کی ایسی محبت پیدا فرما دیتا. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن اب ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر استقامت کے ساتھ پوری زندگی آپ ان کی دیکھ لیں, اسلام پر کس طرح عمل کر کے گزاری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ اسلام پر اتنی سختی سے عمل پیرا ہوئے اور سفر و حضر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان سے بھی مدد کی, اپنے مال سے بھی مدد کی, اپنے وقت سے بھی مدد کی, اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میں اپنے دل سے اپنے ایمان سے اپنے دین اسلام کو ایسا تھامنے والا ہوں کہ اب اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
پھر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان پر استقامت پائی اللہ کی رحمت سے اور اس راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں, جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں اٹھا لی اور اسلام جو ہے پھر پھیلا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب مال عطا فرمایا اور غنی ہوئے تو آپ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کی, مسلمانوں کی خیر خواہی کی. یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ تکلیفوں میں ہوتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے دامن مصطفیٰ کے لیے تکلیف کو برداشت کیا تھا, ان کے دل کے اندر احساس تھا. مدنی چلے کے ناظرین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ بہترین پہلو ہے دین پر استقامت. آج دین پر عمل کرنے کے معاملے میں اگر بالفرض ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو, معاشرے سے کسی قسم کے کوئی تانے ملتے ہوں, گھر والوں کی طرف سے, خاندان والوں کی طرف سے اگر بالفرض کسی قسم کی ہمیں آزمائش کا سامنا ہو, تو ہمیں ڈگ مگانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اس بات سے نہ ڈریں کہ دنیا کیا کہے گی, بلکہ اپنے دل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جو میری دنیا کو بھی بہتر کرے گا اور میری آخرت کو بھی بہتر کرے گا. اور آج اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں یقیناً سمجھ میں آئے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دین پر استقامت, ہمیں دین پر استقامت, سنت پر عمل پر استقامت اور اس معاملے میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ہمیں ترغیب دیتی ہے سیرت, تو ہمیں یہ اپنانا چاہیے. یوں ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حضور سے جو والیہانہ انداز تھا عرفان بھائی, محبت کا, وہ جو بہتے رضوان کا واقعہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور وہاں جو سارا معاملہ ہوا, یہاں مکے میں بھی عشق رسول کا ایک نرالا انداز تھا, محبت رسول کی ایک عجیب کیفیت تھی. اگر اس کیفیت کو آپ بیان کریں کہ عثمان غنی کا اس وقت جبکہ وہ مکے میں ہیں, کفار کا ہجوم ہے اور یہ تنہے تنہا ہے اور انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آزمایا جا رہا ہے, ان کا عشق رسول اس وقت کیسا تھا؟
کیا بات ہے, کیا بات.
یہ جو بیعت رضوان کا واقعہ ہے ریلیٹڈ ہے صلح حدیبیہ سے,
حدیبیہ
اگریمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میچ کر دوں, میں چلے ناظرین کو ذرا بات سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گی. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس میں عمرے کا ارادہ فرمایا تھا. اسی مقصد کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کفار مکہ قریش نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم پر اٹیک کرنے کے لیے, ہم سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان جمع ہو کر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ تیاری شروع کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کفار سے بات چیت کرنے کے لیے, ان سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر ان کو بتائیں کہ ہمارا آنے کا پرپس کوئی جنگ نہیں ہے,
صحیح,
ہم تو فقط عمرہ کے لیے آئیں گے, طواف کریں گے, سعی کریں گے اور واپس ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
ہمارا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں ہے. اب یہاں ایک بات یہ بھی مسلم سامنے آتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی معتمد تھی, کتنی اتھینٹیکیٹڈ تھی کہ آپ نے صحابہ کرام میں سے آپ کا انتخاب فرمایا.
اللہ اکبر,
کیونکہ
حضور کا اعتماد
بھی, اور پھر پلس یہ کہ آپ کا اہل مکہ کے ہاں بھی کیسا اعتماد ہوگا.
جی, وہاں
جب اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو اس بندے کو نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ فریقین جس کو
قبول کر سکے,
بات کو مان لیں, قبول کر لیں. تو یہ آپ یوں تشریف لے گئے, وہاں مکہ پہنچے. وہاں جب پہنچے تو ان سے گفتگو بھی بتایا کہ ہمارا آنے کا پرپس
یہ ہے,
ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, کوئی جھگڑا اور جنگ وغیرہ کے لیے ہم نہیں آ رہے. اس وقت کفار مکہ نے آپ کو آفر کی, چلیں آپ کا اگر کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو آپ تو پہنچ گئے.
جی,
آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کر لیجیے،
آپ طواف کر لیں،
آپ طواف کریں، صحیح کریں، عمرے کے تمام مناسک ادا کریں جو آپ نے کرنے ہیں. تو اس وقت ادھر سے یہ آپ کو آفر ہو رہی ہے،
جی جی،
ادھر صحابہ کرام کی فیلنگز بھی کچھ چینج ہو رہی،
جی جی، ہے شہادت کی خبر ہے.
ایک تو مکہ مکرمہ معظم جگہ،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جگہ، اور پھر وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ، اور جس کی قسم قرآن پاک نے ارشاد فرمائی ایک ایسا ایریا ہے. تو ظاہر اس کی محبت بھی دل میں تھی،
جی.
ادھر صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہوا کہ عثمان تو چلے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے طواف بھی کر لیا ہوگا،
کعبے سے اپنی جو ہے نظروں کو انہوں نے خوب سرور پہنچایا ہوگا،
کیونکہ پیاس بجھائی ہوگی، قلبی پیاس بجھائی ہوگی. اس وقت یہ ان کی فیلنگ بھی اس طرح کی، انہوں نے آقا سے عرض بھی کیا کہ آقا وہ تو پہنچ گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے طواف بھی کر رہے ہوں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ ہم محصور ہوں یہاں اور عثمان طواف کریں.
سبحان اللہ،
اپنے غلام سے محبت کا ایک ہوتا ہے نا، پتا ہوتا
بات،
ہے
کیا بات
کہ مجھ سے یعنی کلوز
تعلق کتنا ان کا اچھا
ہے. تو ادھر جب آپ کو حضرت عثمان غنی کو یہ آفر کی گئی کفار مکہ کی طرف سے کہ آپ طواف کر لیجئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں طواف کر لوں اور آقا طواف نہ فرمائے.
سبحان اللہ،
یہ نہیں ہوگا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائے.
سبحان اللہ، واہ واہ.
خیر وہ آپ جو وہاں ٹھہرے، بیت رضوان کا معاملہ ہوا، ادھر یہ ریومر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی صحابہ کرام علیہ رضوان سے. جب آپ واپس آئے نا، تو واپس آنے کے بعد اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان گفتگو ہوئی اور کہا عثمان آپ نے تو طواف کر لیا ہو.
اللہ اللہ.
تو ایک روایت میں ہے امام زین دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبویہ میں جو الفاظ لکھے ہیں اس میں پہلے قسم آپ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا اگر میں مدتوں معتمر رہتا، احرام کی حالت میں رہتا، مجھے کتنا لمبا عرصہ وہاں سٹے کرنا پڑتا، میں اس وقت تک طواف نہ کرتا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف.
سبحان اللہ، یہ ان کے عشق رسول کا تقاضا تھا.
کیسا یعنی مظاہرہ کیا،
یعنی میں اپنے آقا کے بغیر گھر سے چلا ہوں حضور کے ساتھ، اور ارادہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ عمرہ کروں گا، حضور کے ساتھ طواف کروں گا، اگرچہ میں پہنچ گیا مگر اب جب تک میرے آقا یہاں قدم رنجا نہیں فرمائیں گے، تشریف نہیں لائیں گے، میں اپنے آقا کے ساتھ ہی طواف کروں گا، ان کے بغیر نہیں کروں گا. یہ عشق رسول کا انداز ہے، یقیناً یہ کامل محبت ہوتی ہے، یہ تعلق ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ دین و ایمان اصل میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے تعلق ہے، ان سے محبت ہے. طواف عبادت ہے ہی نبی پاک سے تعلق کے بعد، خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے ہی نبی پاک سے تعلق کے بعد، اور حج جو جتنی عبادتیں ہیں تمام کے تمام یہ صحابہ کرام کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بعد ہی عبادتیں ہیں. اور اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹیویٹی نہ کرے، حضور پر ایمان نہ لائے، حضور کی دل میں محبت نہ ہو، پھر کتنے ہی طواف کرتا رہے، کتنی نمازیں پڑھتا رہے، کتنی عبادتیں کرتا رہے، نہ وہ نماز نماز ہے، نہ وہ عبادت عبادت ہے، نہ وہ طواف طواف ہے، نہ وہ حج حج ہے، بلکہ حج اور تمام عبادتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات با برکات سے تعلق، ان پر ایمان، ان سے دلی کیفیت اور وارفتگی کے ساتھ ہی یہ قائم ہو سکتی ہیں. جو سچا ایمان والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، پھر اسے ان کی برکتیں ملتی ہے. تو عثمان غنی کا یہ عمل اور پھر صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے، صدیق اکبر نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جان نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر قربان ہے، انہی کی برکت سے ہمیں ملی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نماز نماز نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، انہوں نے وہ نماز قربان کر کے بتا دیا. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. تو یقیناً یہ ایمان کی ایک کیفیت ہے جو صحابہ نے اپنے عشق رسول سے بیان فرمائی ہے. ان شاء اللہ مزید عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. بڑھتے ہیں ہم ایک پیکج کی طرف جس میں مبلغ دعوت اسلامی محمد صوبان اتاری ہمیں عجائب دنیا کے مختلف عجائبات کے بارے میں ذکر کریں گے. دیکھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد صوبان اتاری کے پیکج کو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کربر اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے سم تھنگ مسٹ بی ڈن ٹو سیو دا ہیومینٹی، ا بیٹر ورلڈ از پاسبل، کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ ہم اپنی زمین کو بچائیں، انسانیت کو بچائیں. آج ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، فوڈ ویسٹ ہے، تو کیا کیا جائے؟ کسی انسان سے پوچھا گیا کہ اف یو وانٹ ٹو برنگ بیک دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ، وٹ وی شوڈ ڈو؟ اگر ہم زمین میں وہ کھویا ہوا امن اور سکون واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، برنگ بیک دا سسٹم آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یو ول برنگ بیک دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا گیا وہ عظیم الشان نظام واپس لے آئیے، یقیناً آپ وہ کھویا ہوا امن واپس لے آئیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 63 سال جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں گزارے، دیز آر دا آئیکونک ایئرز، اسے بہترین دور یعنی خیر القرون کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، زمین پر صرف انسان نہیں رہتے بلکہ تمام جانداروں میں انسان تو سب سے تھوڑی تعداد میں ہے. یہ زمین پر 85% پودے ہیں، مچھلیاں اور جانور 5% ہیں، اور انسان صرف 0.01% ہے. دنیا میں جانوروں کی 15 لاکھ سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں، 40,000 سے زیادہ مچھلیوں کی اور 10,000 سے زیادہ پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں. اینڈ اٹس دا ٹپ آف اے آئس برگ، یہ بھی بہت کم ہے، بڑی تیزی سے نئی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. تو یہ سب کچھ مجھے آپ کو نفع دینے کے لیے ہے، لیکن بطور اشرف المخلوقات وی آر ریسپونسبل، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں 150 سے 200 مختلف اقسام کے پرندے، جانور اور پودے دنیا سے ناپید ہو جاتے ہیں؟ چیتا، جو دنیا میں سب سے زیادہ خشکی پر تیز رفتار جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ 120 کلومیٹر/آور ہے، یہ دنیا کے 13 ممالک سے ناپید ہو چکا ہے. اب دیکھیے، جانور تو لاکھوں سالوں سے زمین پر رہ رہے ہیں، انڈے، بچے، گھونسلے، کچھارے، جنگلات، مائگریشن، تیرنا، اڑنا، رینگنا، ان کا تو یہی پرٹیکولر سٹائل ہے. یہ جانور وہ فیکٹریاں نہیں بناتے جن سے گندا دھواں نکلتا ہے، ان جانوروں کی فیکٹریوں سے گندا پانی ہمارے دریاؤں کو اور سمندروں کو آلودہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے، اسی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور اسی زمین سے اگنے والی غذا ہم کھاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے طور پر کم سے کم ویسٹیج اور زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول آپ نے سنے دنیا کے عجائبات، اور دنیا کو یعنی اپنی کائنات کو پاک و صاف رکھنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول انہوں نے دیے. موضوع ہمارا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے، اس غلام محی الدین بھائی، ان کا انداز زندگی ہی تبدیل ہو جایا کرتا ہے. اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں سچے، اور تمام صحابہ ہی سچے عاشق رسول ہیں، بلکہ عشق رسول ملا ہی انہیں کے در سے ہمیں کہ کس طرح کرنا ہے. تو اتباع یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی، اداؤں کو ادا کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہوا کرتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول، جس سے ان کا عشق رسول چھلکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ ذکر فرمائیں.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صاحب الہجرتین،
سبحان اللہ،
دو ہجرتیں کرنے والے. جیسا کہ ابھی دین پر استقامت کی بات ہوئی نا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین متین پر استقامت کی ایک دلیل ہے کہ جو دین سے وابستہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، تو اب اپنی زندگی نبی پاک کے فرمان کے مطابق گزاریں. یہ عشق رسول کی اعلیٰ مثال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں تھے، اور مکے میں ایک معزز فرد تھے، بڑے مالدار تھے، اور جن کا رہنا سہنا مکے میں تھا، جن کے والدین، جن کا پورا گھرانہ، خاندان پورا مکے میں. لیکن جب ایک تو اسلام سے وابستہ ہوئے، پھر تکلیفیں، جو اذیتیں سہی وہ اپنی جگہ، پھر یہ حکم ہوا کہ اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے. اب مکے کو چھوڑنا ہے، جہاں آپ رہے، جہاں آپ نے جوانی گزاری، جہاں آپ کے آبا و اجداد ہیں، جہاں آپ کے مکانات ہیں، جہاں آپ کے خاندان والے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے اور مکے سے مدینے کی طرف جانا ہے. یہ بہت یوں سمجھے کہ بڑے دل مردے کی بات ہے، اور بڑا کٹھن معاملہ ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دیا جائے جہاں برسوں گزرے اور انسان کو وہ جگہ یاد رہتی ہے جہاں پیدا ہو، جہاں اپنی جوانی گزاری ہو،
یادیں وابستہ
رہتی ہیں اور اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اپنی کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دے تو بندے کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے چھوڑے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہو گیا تو یہ اس کے رسول کے سوا اور کچھ آمادہ نہیں کرتا. اس کے رسول ہوتا ہے جو عاشق رسول کو مجبور کرتا ہے. تو اب جب حکم ہوا نا کہ یہاں سے ہجرت کریں اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا ہے اور مدینے کی طرف جانا ہے، اولاً حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو چند ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی، ان میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر دو ہجرتیں کی. جو صاحب الہجرت ہیں نا ان کا اجر بھی بڑا ہے. تو آپ نے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے کہ حضور نے جیسے فرمایا ہجرت کرو تو آپ نے ہجرت کی، پہلے مکے سے مدینہ. اور اس وقت ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا مال اسباب سب چھوڑ کر،
سفر بھی بڑا مشکل،
سفر بھی اتنا کٹھن، اور پھر آگے ایسا بھی نہیں ہے کہ پھولوں کی راہیں بچھی ہوئی ہیں اور سب استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہجرت کی ایسے معاملے میں کہ جب کفار مکہ جان کے دشمن تھے، آگے پتا نہیں ہے کہ آگے کیا معاملہ ہوگا، لیکن صرف اللہ کے نبی کا عشق تھا، حضور کی محبت تھی، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آپ نے حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسی اتباع کے ساتھ زندگی گزاری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں.
سبحان اللہ.
اور ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرا دیے.
سبحان اللہ.
اب ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، ایک شاعر نے اس کو یوں نظم کیا کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا بھلا تبسم، کہا کہ تبسم بھلا میں کیوں کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر
مخالف ادا دیا پھر
کسی کی ادا کو ادا کر رہا
ہوں.
یعنی نبی پاک سے محبت دیکھیے کہ فرمایا کہ اس جگہ پر نبی پاک نے اسی طرح وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، تو میں بھی نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
سبحان اللہ.
ایک مرتبہ سخت سردی کی رات آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا.
سبحان اللہ.
وہ سخت سردی کی رات تھی تو غلام نے عرض کی کہ حضور آپ ایسے سخت سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کامل وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو صاف کر دے.
سبحان اللہ.
آپ اپنے نبی کی ادا کو ادا کرنے والے تھے اور یہ عشق رسول کا ایک یوں سمجھے بڑا پیارا وصف ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی یادوں میں رہتا ہے، اس کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں جب آتے تو ان مقامات کو ڈھونڈتے جہاں نبی پاک نے نماز ادا فرمائی،
مشاہد مصطفیٰ،
جی مشاہد مصطفیٰ، جہاں حضور نے نماز ادا فرمائی، جہاں سرکار بیٹھے، خاص طور پہ ان جگہوں پر جا کر جہاں سرکار نے نماز ادا فرمائی وہاں جا کے نماز ادا کرتے.
آپ سفر میں جب نکلتے تب بھی ان مشاہد کو تلاش کرتے تھے اور ان مشاہد پر جا کر جو ہے وہ نماز ادا فرمائی.
تو یہ عاشقان رسول کی ایک علامت ہے، جب بھی حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ادائیگی کے بعد اب ان زیارتوں کی طرف قصد ہوتا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. بلکہ بعض ایسے مقامات ہیں مدنی چینل پر ان کی زیارتیں بھی کروائی جاتی ہیں. ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف وہ ایک درخت ہے، باقی چٹیل میدان
بھی نہیں ہے،
ایک درخت کھڑا ہوا ہے اور وہ آج تک ہرا بھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو ایسی مقامات کی زیارت کرنا، پھر ان جگہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں کھو جانا. بلکہ عاشقان رسول تو یہ بھی کرتے ہیں کہ طواف وہ اس ادا طواف کرنا ویسے عبادت ہے لیکن اس میں یہ نیت بھی شامل کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہوگا، حضور یہاں سے گزرے ہوں گے، حضور یہاں سے گزرے ہوں گے.
بلکہ
بعض اس طرح بچ بچ کے طواف کرتے ہیں کہ کہیں میرا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں نبی پاک نے قدم رکھا ہے. تو یہ عاشقان رسول کی ایک علامت ہے اور یہ محبت کی ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ میں محبت مصطفیٰ نصیب فرمایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم و توقیر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں. بڑا کمال کا ارشاد فرمایا اعلی حضرت نے، فرمایا کہ عبداللہ تو پورا جہاں ہے، یعنی اللہ کا بندہ پورا جہاں ہے، اصل عبداللہ عبد مصطفیٰ ہے.
واہ واہ.
یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح پوری زندگی گزارے، فرمایا اصل عبداللہ تو عبد مصطفیٰ ہے، اگر نہ عبد شیطان ہوگا.
اللہ،
یعنی پھر وہ اگر نبی کے راستے سے دور ہے، نبی سے چاہنے والوں کے راستے سے دور ہے، اللہ والوں سے دور ہے، تو یقیناً پھر وہ شیطان کی راہوں میں. نبی کا راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہی صحابہ کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں عشق مصطفیٰ کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے دل میں نبی پاک کی سنتوں کی اتباع کا جذبہ پیدا کرتا ہے.
کیا بات. اتباع رسول جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت ہے, جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں پتا چلا, جس پر بڑی ہی اچھی گفتگو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے فرمائی ہے. کچھ کالز لے لیتے ہیں, اس کے بعد مزید موضوع کو آگے بڑھاتے. کال دیجیے گا.
میرا نام محمد امجد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن پاک کے لیے کیا خدمات ہیں؟
واہ واہ, حضرت عثمان غنی کی قرآن پاک کے لیے خدمات تو بڑی مشہور ہے. انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے. ویسے جامع القرآن اولین تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا, اور وہ کام اسی دور میں شروع کچھ ہو گیا تھا. مگر حضرت عثمان غنی نے تمام مسلمانوں کو ایک نسخہ قرآن پر جو ہے وہ جمع فرما دیا, اور وہ خدمت کی ہے کہ آج جو ہم یہ نسخہ قرآن پڑھتے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے. اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ جتنے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں ان سب کے قرآن پڑھنے کا ثواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً ملتا ہوگا.
فرماتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ آپ نے ایک مصحف میں, مصحف کی شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے کتابی شکل میں قرآن پاک کو جمع کیا. پوری امت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے قرآن پاک اس طرح, اور پھر زبان قریش پر, یعنی جو لہجہ عرب تھا جس پر پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اس پر جمع کیا, اور مختلف صحابہ کرام علیہ مریدوان کے جن کے سینوں میں جمع تھا قرآن پاک, جن کو یاد تھا, ان سے جمع کر کے ایک کتابی شکل میں ہمیں عطا فرمایا.
وہ بھی ایک نرالا انداز تھا قرآن جمع.
اور پھر ان کا دیکھیں قرآن سے محبت کتنی تھی. آج ہم قرآن پاک اعراب کے ساتھ ہمارے سامنے پڑھنا بہت آسان ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی پڑھنا نہیں آتا. ان کی محبت دیکھیں ایسی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دو رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم فرماتے, اور جب آخری وقت تھا آپ کا تو آخری وقت بھی جب آپ شہید کیے گئے اس وقت بھی قرآن کریم پڑھ رہے تھے, اور آپ کے خون کے قطرے اس آیت مبارکہ پر گرے جو یہ ہے فسا یکفیکہم اللہ, عنقریب اللہ ان کو کفایت کرے گا. تو اس آیت مبارکہ پر آپ کے خون کے قطرات گرے, ایسی محبت کی قرآن پاک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ ہمیں فیضان عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن پڑھنے والے.
بلکہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, اور قرآن سے سچی محبت کی جائے, قرآن کو سکھا جائے. اگلی کال.
حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین, دو نوروں والا, ذو مانے والا, نورین یعنی دو نور, یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے, دو نوروں والا کہا جاتا ہے. اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں, اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ عثمان غنی کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں, کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں آئی. یہ عثمان غنی کا ایک اعلیٰ وصف ہے, یہ امتیاز ہے آپ کا, کسی اور کو نہیں ملا. ہم عثمان غنی کی سیرت اور آپ کی عشق رسول پر بات کر رہے ہیں. عرفان بھائی یہ ارشاد فرمائے, ایک تو ہوتا ہے کہ امتی جو ہے وہ نبی پاک سے عشق کا, محبت کا اظہار کر رہا ہے, حضور کی تعظیم بیان کر رہا ہے, شان بیان کر رہا ہے. جب آقا کریم علیہ السلام کسی امتی کی شان کو بیان کر دیں, اس کی عظمت کو بیان کر دیں, یا اس سے محبت اور الفت کا ذکر کر دیں, تو یقیناً ان کی شان تو اور بڑھ جاتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد, یا نبی پاک کا جو ان سے تعلق ہے, ان کے بارے میں جو فرامین ہے, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں.
آپ نے وہ بات کی تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا, مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے.
واہ واہ,
آقا آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, جو آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے,
پیارا بن جاتا ہے.
تو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ, تم جسے چاہے.
سبحان اللہ, واہ.
آقا جس کو آپ چاہیں اس کا پھر مقام و مرتبہ کیا بیان,
ہم کیا بیان کر سکے.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب اور محبوب ترین ہستیوں میں سے تھے.
بے شک.
اب دیکھیں نا, جب ایک اس جہت کو دیکھیں کہ جب کوئی شخص اپنے لیے بیٹی کے رشتہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے کتنا دیکھ بھال اور کیسے بندے کو منتخب کیا جاتا ہے, اس کی ہر ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, فیملی بیک گراؤنڈ, دیگر چیزیں سب کچھ دیکھی جاتی ہیں. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا, جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ آپ کی ایک اسپیشلٹی کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی ایک امتی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے آپ کے.
صحیح.
اور وہ بھی شان کے ساتھ کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو اس طرح کا فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی جب نکاح نہ ہوا ہوتا تو اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے.
واہ واہ.
ایسی معتمد پرسنالٹی تھی آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں. ابھی ہم نے صلح حدیبیہ کی بات کی, وہاں کے لیے بھیجنا یہ بھی اس طرح دلالت کرتا ہے کہ آپ کیسے محبوب ہستی تھے. اور پھر یہ کہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے, فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی, آگے راوی کے الفاظ ہیں, یعنا فی الجنتی عثمان.
واہ واہ.
او کما قال, فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے, ایک ساتھی ہوتا ہے.
شک.
اور فرمایا میرا ساتھی, راوی کہتے ہیں سمراد یہ ہے کہ جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوں.
واہ واہ. اللہ.
تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت اور معانست ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا صلح حدیبیہ کا موقع ہوا اور وہ بیت رضوان ہوئی, اس وقت کیا ہوا تھا, یہ بات جب افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس وقت صحابہ کرام میں اشتعال ہوا کہ بھئی یہ اس وقت بھی تھا, رائج نہیں تھا کہ کسی کو بھیجا جائے سفیر بنا کر اس کو اس طرح قتل کر دیا جائے. جب اشتعال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسے بیعت لینا شروع فرمایا.
جی.
اب سب سے بیعت ہو گئی, اور بیعت کس بات پر لی جا رہی تھی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے.
اللہ اکبر.
سب سے جب بیعت ہوگی تو روایت میں تھا سب سے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مبارک ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا.
سبحان اللہ.
اب وہ ہاتھ کون سا تھا, بعد روایت میں ہے دایاں بعد میں ہے بایاں, تو اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. یہ جب روایت کے راوی حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کے لیے اپنا ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بیعت کرنا, یہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے یقیناً بہتر ہے.
بے شک.
اور یہ ایک محبت کی دلیل بھی ہے کہ ان کے لیے اتنا کچھ کیا گیا, نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام صحابہ اکرام میں آپ کی حیثیت کیسی تھی کہ سب ہی کو فیل ہوا
سبحان
کہ بھائی آپ کو شہید کر دیا گیا.
آئے آئے.
تو اس پر سارے ہی جمع ہوئے, اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت ہمارے سامنے آتی ہے. بہت اہم مواقع جب ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد فرماتے تو آپ بھی اس میں شامل ہوتے. ہر اہم موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت رہی, یہاں تک کہ جب بدر کا انسیڈنٹ ہوا تھا, غزوہ بدر ہوئی تھی, اس وقت چونکہ آپ نہیں جا سکے تھے, وجہ یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی اور آپ ان کی تیمارداری کے لیے وہاں رک گئے تھے. اگرچہ آپ نے شرکت نہیں کی لیکن آقا کی آپ سے محبت کیسی ہے کہ آپ کا شمار بدری صحابہ میں کیا جاتا ہے.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
پھر نہ صرف شمار کیا جاتا ہے بلکہ جو غنیمت کا وہاں ملا مال اس میں بھی آپ کو حصہ
دیا گیا. واہ واہ. یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی ان سے, اور یہ اس میں جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار کی شان بھی پتہ چلتی ہے, حضور کی صاحبزادیوں کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک کی جو شہزادی تھی ان کی تیمارداری میں سیدنا عثمان غنی تھے اور وہ بدر میں نہیں جا سکے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر بھی بدری صحابہ میں شمار کیا اور ان کے لیے غنیمت کا حصہ بھی رکھا. عثمان غنی چونکہ نبی پاک کے سچے عاشق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عشق کا صدقہ عطا فرمائے. عاشق اپنے آقا کی شان کو بیان کرتا ہے, چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو, چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو, چاہے وہ تنہائی میں ہو, چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو, یہ عاشق کا ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ عاشقان رسول نبی پاک کی نعت بیان کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے, اور امت جو آج تک نبی پاک کی نعت شریف پڑھ رہی ہے, حضور کی شان میں اشعار پڑھ رہی ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی نے بھی نبی پاک کے سے عشق و محبت کا اظہار کیا اور بہت ہی پیارے اشعار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے. کتاب میں لکھا ہے سیرت ابن اسحاق میں کہ آپ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کیا, رسول عظیم الشان یتلو کتابہ لہو کل میں یبغی التلاوت وامق محب علیہ کل یوم تلاوت وان قال قولا فالذی قال صادق. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی شان میں کہہ رہے ہیں وہ عظیم المرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اس کتاب کا عاشق ہو جاتا ہے. اس طرح کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت کو سن کر ہر پڑھنے والا جو ہے وہ نبی پاک کی تلاوت کا اور اس کتاب کا عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہر روز تر و تازگی و خوبصورتی ہے، اور اگر کوئی بات وہ کہہ دیں تو یقیناً وہ بات سچی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آپ نے بیان کیا، اس میں حضور کی خوبصورتی کو، حضور کی ملاحت کو، حضور کی صباحت کو، حضور کی صداقت کو، حضور کی باتوں کی حقیقت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پیاری کتاب قرآن مجید کی برکت کو بھی ذکر کیا گیا۔ یہ انداز عاشقان رسول کا کہ وہ صحابہ کرام علی مردوان ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، یا آج تک یعنی زمانہ با زمانہ جو مسلمان نبی پاک سے عشق رسول کا انداز اختیار کرتے آ رہے ہیں، اس میں نعت نبی پاک علیہ السلام پڑھنا بھی اور اشعار کہنا بھی ہے۔ تو صحابہ کرام عشق رسول کا یوں بھی اظہار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے کہ ہمارا ظاہر و باطن سنور جائے اور عشق رسول سے ایسا معطر و معمبر ہو جائے کہ ہمارے جسم سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہماری بات سے، ہمارے کرنے سے عشق رسول کی خوشبوئیں آئیں اور عالم جو ہے وہ عشق رسول سے مہک جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اسی کو چاہتا ہے اور یہی پیغام دنیا بھر میں عام کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے میں معاون و مددگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کا مدنی چینل الحمدللہ عشق رسول کے اس پیغام کو عام کر رہا ہے، مدنی چینل کے ساتھ مالی معاونت کیجئے۔ اگر آپ منتھلی بیسس پر مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تعاون کیجئے۔ یقیناً یہ بہت بڑا اجر عظیم کا کام ہے کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ مدنی چینل کے ماہانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، کیونکہ مدنی چینل میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو ہے نہیں، کوئی اشتہارات نہیں ہیں، آپ کے چندے سے مدنی چینل چلتا ہے۔ تو آپ اس معاملے میں ڈونیٹ کیجئے، منتھلی بیسس پر کیجئے، اور اگر آپ ایئرلی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کا خرچہ وغیرہ معلومات کر کے مدنی چینل کے ساتھ تعاون کیجئے اور عشق رسول کے اس پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے معاون و مددگار بنیے۔ غلام محی الدین بھائی، ہم بات کریں نبی پاک سے عثمان غنی کے تعلق کی، عشق کی، تو حضور کی جو اہل بیت ہے ان سے بھی یقیناً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور محبت کا انداز بھی نرالا ہوگا، اس کو اگر آپ ذکر کریں تو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی شان میں خود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت و شان کو بیان فرمایا
جی۔
تو ان کا اہل بیت سے بڑا ہی پیارا انداز تھا۔ آپ چونکہ خلیفہ تھے اور جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت میں، اپنے وقت میں حسنین کریمین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جو بھی مال غنیمت آتا سب سے پہلے حسنین کریمین کو بھیجا کرتے تھے، یہی معمول حضرت عثمان غنی کا تھا۔ اور آپ بھی اپنے دور خلافت میں، آپ کا دور خلافت سب سے زیادہ ہے، 12 سال
طوالت بہت ہے
اور بہت لمبا عرصہ تھا۔ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت کی خدمت کرنے والے تھے، بالخصوص امہات المومنین اور بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کی آپ کفالت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ اور جگہ جگہ چونکہ آپ مالدار بھی بہت تھے اور آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی، آپ کو غنی اسی وجہ سے کہا گیا، حالانکہ غنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اس کی وہ صفت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا مظہر بناتا ہے۔ تو غنی ہونا یعنی دل سے آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اور ایسی سخاوت کیا کرتے تھے کہ 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت عطا فرمایا، یعنی یوں سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، ایک بیر روما خرید کر اور بڑا مہنگے داموں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ اس موقع پر نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور دوسرا جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو مالی تعاون کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اہل بیت کے ساتھ، بالخصوص ازواج مطہرات کے ساتھ، بلکہ یہ کہتے تھے امی جان رسول اللہ کہاں ہیں، اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے کہیے۔
اللہ،
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ امی جان اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے ارشاد فرمائیے۔ تو اس طرح یہ مطلب خیر خواہی، اور
حضرت عثمان غنی حالانکہ عمر میں بڑے تھے
جی جی،
مگر حضرت ام المومنین کا ادب کتنا
ادب ہے نا، ادب اگر صحابہ نہ، اگر صحابہ ہی وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ادب ملا، وہ ازواج امہاتہم، یہ تو قرآن پاک پڑھنے والے تھے نا کہ نبی کی ازواج مومنین کی ماں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اتنا ادب ہے, اور یہ سب نبی پاک کا صدقہ ہے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ازواج مطہرات کا, امہات المومنین کا, اہل بیت کا, اتنا ادب کرنے والے, پھر نبی پاک کے عاشق کے صادق, ان کو مقام کیسا ملا؟
واہ واہ واہ.
دنیاوی اعتبار سے تو بہت بلند بالا مقام تھا, آپ کے پاس مال بھی تھا, پھر اخروی اعتبار سے ثواب کا انبار, جنت کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا, پھر شہادت, جو ایک مرد مومن کو مطلوب ہے, محمود ہے, وہ شہادت کا رتبہ جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا, آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا, ایک پانی کا قطرہ آپ نے نہ پیا, اور وقت آخر جب آپ کا شہادت آپ کے انتظار میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے عثمان, اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے.
کیا بات.
تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا, جب آپ کی شہادت ہو گئی تو خواب آپ نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے ہی عالی شان چت کبرے, یہ رنگ برنگی گھوڑے پر سوار ہیں,
اللہ,
اور آپ یوں لگتا ہے کہ کسی دعوت میں جا رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو عرض کی بڑی جلدی میں, تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا,
اللہ اکبر,
اسی کی دعوت میں جا رہا ہوں.
کیا بات ہے, واہ واہ. یہ مقام, یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کو ملا عشق رسول کا, عاشقان رسول کو, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم عثمان غنی کی سیرت کے ان پہلوؤں کو لیں اور اپنی سیرت اپنی زندگی میں ان کو نافذ کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کریں, اپنے بچوں کو نبی پاک کی محبت, آپ کی آل کی محبت, آپ کے اصحاب کی محبت سکھائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا.
جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں.